أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورزوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. حاضرين محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، ٹھیک ٹھیک بنا دیا، کسی قسم کا کوئی عیب ہم میں نہیں رکھا ظاہری طور پر. اللہ کا جتنا بھی ہم شکر کریں وہ کم ہے، اور اس ٹھیک ٹھیک بنانے پر، وجود بخشنے پر اللہ تعالیٰ کی ہمتن متوجہ نعمتوں پر آدمی جس قدر بھی شکر کرے وہ ہے بھی کم. اور یہ ساری چیزیں متوجہ کرتی ہیں اگر ہم میں تھوڑی سی بھی حیا ہو کہ جس مالک و خالق نے یہ ساری نعمتیں اور ان کے دروازے ہماری طرف کر دیے ہیں، منہ کھول دیے ہیں، ہم بھی ہم وقت اس کی حکموں کی اطاعت کریں، نافرمانی نہ کریں، گناہوں کی طرف مائل نہ ہوں، معصیت سے اجتناب کریں، اور اللہ رب العزت نے جن احکام کا ہمیں حکم دیا ہے ان کی اطاعت کریں. لیکن دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں یہ اصل میں دار الامتحان ہے ہمارے لیے. عارضی طور پر ہمیں یہاں پر بھیجا گیا ہے، اگرچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہمیں بھیجا ہے تو وہ اپنے خلیفہ کی حیثیت سے بھیجا ہے کہ ہم تمہیں اپنے نائب بنا کر دنیا میں بھیج رہے ہیں، کچھ احکام، کچھ ذمہ داریاں تم پر عائد کر رہے ہیں. اب تمہارا کام ہے کہ ان ذمہ داریوں سے کس طرح سے تم عہدہ برا ہوتے ہو. لیکن پھر بھی صرف اس حد تک ہی نہیں رکھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تاکہ وہ ہماری رہنمائی کریں، کتابیں نازل فرمائیں، اور اس کے علاوہ ہر دور میں علماء کرام اور دیگر اللہ کے نیک بندے رشد و ہدایت کا کام کرتے رہے. اب جن لوگوں نے ان کی بات مان لی صحیح ہدایت یافتہ بن گئے، لیکن اگر ان کی بات نہ مانی تو نتیجتاً گمراہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا برے دور کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ دور جس میں قطع رحمی ہو، یعنی رشتہ داریاں نہ نبھائی جائیں. نہ نبھانے کا مطلب یہ کہ دینی اعتبار سے جو حقوق اللہ نے ایک دوسرے پر رکھے ہیں ان حقوق کو ادا نہ کیا جائے. اسی طریقے سے چھوٹے اور بڑوں کا ادب اور احترام ختم ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کا احترام نہ کریں، اور ایسے ہی جو گمراہ لوگ ہیں لوگ ان کی اطاعت کریں اور فرما برداری کریں، اور جو اچھی بات بتلائیں لوگ ان کی نافرمانی کریں. یہ ساری علامات اس بات کی ہیں کہ یہ بدترین دور ہے. اللہ سے پناہ مانگو اور اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ. تو بہرحال ہم تو جس دور سے گزر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں فرمایا، لیکن جیسے جیسے دور آگے بڑھ رہا ہے خرابیاں جو ہے وہ پورے طور پر سامنے آ رہی ہیں. تو ہمیں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دینا چاہیے، اور اللہ کی حفاظت اور پناہ ہی کو اصل سمجھنا چاہیے. دنیا میں ہمارے لیے اللہ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی، اور اس کو میں نے آیت قرآن مجید کی جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے بیان بھی فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، اور اسی طریقے سے دیگر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں مزین کر دی. عام طور پر لوگ ان چیزوں پر مرتے ہیں، عورتیں ان کی وجہ سے اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، خلاف ورزی احکام کی کرتے ہیں، اسی طریقے سے اولاد کی خاطر یہ سارے کام الٹے سیدھے کرتے ہیں، گناہوں کے کام کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے، صرف اس لیے کہ ہماری اولاد جو ہے اس کو آسائشیں ہم مہیا کر سکیں. من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بہت کہ سونے چاندی کے ڈھیر ہمارے پاس جمع ہو جائیں. والخیل المسومہ، بعض لوگوں کو سونے چاندی سے محبت نہیں ہوتی لیکن ان کو گھوڑوں سے بڑی محبت کہ ہمارے پاس جناب گھوڑے ہوں. تو بعض لوگ پالتو گھوڑے پالتے ہیں، یہ عربی نسل کا، یہ فلاں نسل کا، یہ فلاں نسل کا. ایک زمانے میں بے انتہا شوق تھا، اور آج بھی جن لوگوں کو ہے تو یہ گھوڑ دوڑ اور دیگر جو اس کا کاموں کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ سب گھوڑوں کی محبت. تو محبت ہونا برا نہیں، لیکن ایسی محبت کہ جو اپنے خالق و مالک سے ہمیں پھیر دے اور حلال و حرام سے آدمی کو الگ کر دے، وہ جائز نہیں. والخیل المسومۃ والانعام والحرث، انعام چوپائے اور جانوروں کو کہتے ہیں. بعض لوگوں کی محبت جو ہے وہ ان کے لیے اس میں مزین کر دی گئی ہے کہ چوپائے اور جانوروں سے بڑی محبت، کہ ان کے پاس 200, 400, 500 بکریوں کا ریوڑ ہے، گائے بھینسوں کا ریوڑ ہے، اسی طریقے سے وہ اسی میں وہ اپنے آپ کو مست کیے ہوئے، اور ان کی ساری محبتوں کا محور اور ساری محبتوں کا جو ہے سب کچھ یہی ہے. والانعام والحرث، اسی طرح کھیتی باڑی، بعض لوگ کاشتکار ہیں، زمین جناب خریدتے رہتے ہیں کہ ایک زمین جو ہے کوئی بیچ رہا، فوراً ہم نے خرید لی، پھر دوسری خرید لی، ایک مربع، دوسرا مربع، ایک کنال، 10 کنال، 20 کنال. یہ سارے جن لوگوں کو اس سے محبت ہے وہ اس کی خاطر قتل بھی کر دیتے ہیں، ان کے لیے آسان ہے ایک دوسرے کو مارنا. اور بہت ساری چیزیں ہیں، اپنی کھیتی کو پانی لگانے کے لیے چوری کرتے ہیں پانی کی، اور اس میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. تو جہاں اس قسم کی چیزیں ہیں لوگ جانتے ہیں جو اس میں ملوث ہیں، اور کہ کس طرح سے وہاں پر ان یہ چیزیں جو ہے مزین کی گئی ہیں. تو اللہ رب العزت نے ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں ساری چیزیں رکھی ہیں، اور عام طور پر ہر آدمی کے لیے الگ الگ چیزیں ہیں جس میں وہ گھرا ہوا ہے. کوئی عورتوں کے معاملے میں ایسا ہے کہ اس کو بس عورتوں کی محبت جو ہے وہ انسان کو اللہ اور رسول کے حکموں سے باز رکھتی ہے، اور وہ اللہ اور رسول کے حکموں کی طرف نہیں آتے. کسی کو اولاد کی محبت، اس میں وہ غرہ اور غرور اور فخر میں آ گیا، میرے 20 بیٹے ہیں، میرے 25 بیٹے ہیں، میرے 100 بیٹے ہیں، تو اسی چکر میں جو ہے وہ اولاد کی محبت میں گناہ کر رہا ہے. اسی طریقے سے کوئی سونے چاندی جمع کرنے کے چکر میں سارے کام کرتا ہے، اور اسی طرح باقی تمام چیزیں جن کی فہرست بیان کی ہے. لیکن یہ ساری فہرستیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جو فرمائی کہ ذالک متاع الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ گھوڑے بھی ختم ہونے والے، یہ سونے چاندی بھی ختم ہونے والے، یہ اولاد بھی ختم ہونے والی، یہ عورتیں بھی ختم ہونے والی، بلکہ عورتیں کیا ہم خود ختم ہونے والے. تو سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، فانی دنیا ہے. ذالک متاع الحیاۃ الدنیا، تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے. لیکن جہاں تک اللہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عندہ حسن المآب، بہترین ٹھکانہ تو اللہ رب العزت کے پاس ہے. یہاں ٹھکانے کیا ڈھونڈتے ہو، یہ تو عارضی پناہ گاہیں ہیں. جو گھر تمہارا ہے وہ ایک دن تمہارا نہیں رہے گا. جو مال آج تو جس کو مال کو تم اپنی جیب میں لیے پھرتے ہو، بینک میں رکھواتے ہو، چھپا کر رکھتے ہو، کوئی لے نہ جائے، کل یہ مال تم سے جدا ہو کر رہے گا. یہ وفادار چیزیں نہیں ہیں، یہ تو ختم ہو کر رہیں گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب مرتا ہے 3 چیزیں قبر میں، قبر کی طرف چلتی ہیں. ایک انسان کی رشتہ دار، عزیز و اقارب، اولاد، یہ سب ساتھ جاتے ہیں قبر کے ساتھ، جاتے ہیں مردے کے ساتھ. لیکن اسی طریقے سے مال، یعنی ایک تو یہ کہ اولاد، احباب، دوست، رشتہ دار، یہ بھی جاتے ہیں. اسی طریقے سے مال بھی جاتا ہے. بعض جگہوں پر یہ رواج ہے کہ جو مال ہوتا ہے اس کا مال بھی قبر تک لے جاتے ہیں اور پھر واپس لے کے آ جاتے ہیں. تو بعض جگہوں پر یہ رسم و رواج بھی ہیں، شروع زمانے میں ہوں گے اگر اب نہیں ہے تو، لیکن ہیں کہیں نہ کہیں. اور نہیں تو جو چارپائی ہے یہ بھی تو دنیا کا مال ہی ہے. اسی طریقے سے دیگر چیزیں ہیں، تو وہ سب چیزیں، کوئی چادر اپنے ساتھ لے گیا واپس لے آتا ہے، کوئی چارپائی ساتھ لے گیا واپس لے آتا ہے، تو یہ سب چیزیں دنیا ہی سے متعلق رکھتی ہیں. اور فرمایا کہ سب جاتی ہیں، لیکن مال بھی واپس آ جاتا ہے اور اولاد بھی واپس آ جاتی ہے، رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں. ایک صرف عمل ایسی چیز ہے جو قبر میں ساتھ جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا یقیناً، کہ جس میں آپ نے ایک شخص کو اپنے پاس رہنے کی اجازت دی تھی، اور یہ شرط عائد کی تھی کہ میں جب بھی تم سے کسی مال کو خرچ کرنے کا کہوں تو جو سب سے عمدہ مال ہے وہ مال خرچ کرنا. اور اس پر وہ تیار بھی ہو گئے. لیکن جب انہوں نے ایک مرتبہ، ان کو پتا چلا کہ جہاں پانی کا چشمہ ہے وہاں کچھ لوگ آئے ہیں ٹھہرے ہیں آ کر مسافر ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ بھائی جو سب سے اچھی اونٹنی ہے اس کو لے کر آؤ. تو انہوں نے سوچا کہ بھائی ذبح ہی تو کرنی ہے اور کھلانی ہی تو ہے, لہذا انہوں نے دیکھا کہ صفات کے اعتبار سے جو سب سے اعلیٰ اونٹنی تھی اگر وہ سفر کے لیے چھوڑ دی جائے اور دوسرے نمبر کی جو اونٹنی ہے وہ لے جائیں, چنانچہ وہ لے گئے. حضرت ابو ذر غفاری کی جب نظر پڑی تو فرمایا کہ تم نے دھوکہ دیا یا تم نے غلط کیا یا تم نے عہد نہیں نبھایا جو تم نے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. تو فوراً گئے جا کر وہ جو اصل اونٹنی تھی وہ لے کر آ گئے. فرمایا کہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا, جان بوجھ کر ایسا کیا یا بھول چوک ہو گئی؟ تو فرمایا کہ بھول چوک تو نہیں ہوئی, کیا تو جان بوجھ کر ہی ہے, لیکن یہ سوچ کر میں نے کیا تھا کہ چونکہ آپ کی ضرورت میں اونٹنی کام آتی ہے, کبھی سفر ہوتا ہے مدینے کا کبھی مکے کا, تو راستے میں چونکہ ربضہ کے مقام پر رہتے تھے تو درمیان میں یہ ہے کبھی جانا آنا پڑتا ہے, تو آپ کے لیے میں نے عمدہ سواری چھوڑ دی تھی, تو میں نے سوچا کہ آپ کے کام کی چیز ہے اس لیے چھوڑ دیا, اور اس کو تو چونکہ ذبح ہی کرنا ہے. فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے کام کا دن کون سا ہے, مجھے میری ضرورت کے دن کون سا ہے؟ پھر فرمایا کہ اس دن جس دن مجھے قبر میں ڈالا جائے گا وہ ہے میری ضرورت کا دن, اس لیے آج جو میں خرچ کر دوں گا اللہ کے راستے میں تو وہ کام آئے گا, وہ ہے میری ضرورت کا. تم نے آج میری ضرورت کا دن سمجھ لیا. یہ دنیا تو بہرحال عارضی ہے, ختم ہو کر رہے گی, اور ضرورتیں بھی انسان کی کسی نہ کسی درجے میں پوری ہو جائیں گی. جس کے پاس کھانا ہے وہ بھی زندگی کا دن پورے کر لے گا, جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی دن پورے کر لے گا, کوئی جھونپڑی میں رہتا ہے تو اس کے دن بھی گزر جائیں گے, کوئی محلات میں رہتا ہے تو وہ بھی دن گزار لے گا, کوئی عیش و عشرت میں رہتا ہے تو وہ بھی دنیا سے بہرحال اپنا وقت گزار کر جانا ہے, اور کوئی آدمی مشقت برداشت کرتا ہے تو ایک دن مشقت اس کی بھی ختم ہو جائے گی. موت ایک ایسی چیز ہے کہ راحتیں ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی, تکلیفیں ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو اصل ضرورت کا دن وہ دن ہے جس دن ہمیں قبر میں ڈالا جائے گا. تو انسان کے اگر اعمال اچھے ہوں تو یقیناً پھر وہ اولئک هم الفائزون کی فہرست میں آ جائے گا, کامیاب لوگ ہیں. اللہ رب العزت نے فہرست ہے جو ایک گنوائی ہے قرآن مجید میں, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. یہ ہیں کامیاب لوگ جو ایمان بالغیب, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں بغیر دیکھے, اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں, تمام چیزوں پر قادر ہیں, اس کی قدرت تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے, تو کسی نے ہم میں سے نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے. الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة, پھر نماز کو قائم کرتے ہیں, اور اسی زکات کو ادا کرتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ سب کچھ فرما کر فہرست گنوا کے فرما اولئک علی ہدی من ربہم, یہی لوگ ہیں ہدایت پر اللہ کے رب کی طرف سے, اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ کامیاب. یہاں یہ فرمایا, ایک اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, ہم نے انسان کی جان کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے میں, کہ ہم تمہیں جنت دیں گے اور اس کے بدلے میں تم ہمیں اپنی جان دے دو. جب تم سے جان دے مانگے جان دے دو, جب مال مانگے مال دے دو, یہ نہ مال تمہارا نہ جان تمہاری, جان بھی ہماری دی ہوئی مال بھی ہمارا دیا ہوا, جب ہم تم سے مانگے ہمیں دے دو. اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, یہ مومنوں سے وعدہ ہے, سودا کر لیا اللہ رب العزت, انفسہم و اموالہم, ان کے نفسوں کا بھی ان کے مال کا بھی, کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, اب کیا ہے؟ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں, فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ, مارتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں, دونوں باتیں. وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, جس نے اللہ سے جو عہد کیا تھا پورا کیا. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, خوشخبری ہو تمہیں اس خرید و فروخت جو اللہ سے تم نے کی ہے, یعنی جان کے بدلے میں جنت, مال کے بدلے میں جنت, یہ جو تم نے اللہ سے سودا کر لیا ہے اس کے بدلے میں, تو بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, یہ ہیں کامیاب لوگ. تو کامیاب اللہ نے ان لوگوں کو قرار دیا جنہوں نے اپنی جان اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا, اس دنیا میں دنیا کو انہوں نے کوئی حیثیت نہیں دی. صحابہ کرام نے کس طرح سے دنیا کو اپنے پیروں میں روندا, جس طرح سے دنیا کو ذلیل صحابہ نے کیا شاید کسی نے کیا ہو. دنیا ان کے قدموں میں آ کے پڑتی تھی, دنیا ان کے قدموں میں آ کے گرتی تھی, لیکن وہ دنیا کو ذرہ برابر حیثیت نہیں دیتے تھے. بڑے بڑے مال ان کا ایمان ڈگمگا نہ سکے. ایک ہم لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے سے پیسوں کی خاطر اپنا ایمان کو بیچ دیتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں، شریعت کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، پسے پش ڈال دیتے ہیں، اللہ اور رسول کے احکامات کو پامال کرتے ہیں. اور ایک صحابہ کرام تھے جن کی چونکہ تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو یقیناً اس تربیت کا یہ اثر تھا کہ دنیا کے بڑی سے بڑی چیزیں ان کے ایمان کو ڈگمگا نہیں سکتی تھی. آپ کو یاد ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان تین صحابہ میں سے تھے جو رہ گئے تھے ایک غزوے میں جانے سے، اور کسی خاص وجہ سے نہیں بلکہ یہ سوچ کے کہ بعد میں چلے جائیں گے، لیکن نہیں جا سکے. اور جب ایک موقع ایسا آیا کہ ان کا مقاطعہ کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان سے بول چال بند کر دو. صحابہ نے سلام تک ترک کر دیا کیونکہ وہ تو حکم کے بندے تھے، چاہے ان کسی سے کتنا ہی گہرا تعلق تھا، وہ جب سلام کرتے تھے کوئی جواب نہیں دیتا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا. تو آپ کے حکموں پر جان دینے والے لوگ تھے کہ جب ایک دفعہ کہہ دیا تو اب ختم، بات ختم ہو گئی. یہاں تک کہ ایک صحابی فرماتے ہیں جو ان کے عزیز رشتہ دار تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا تم نہیں جان، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ مجھے اللہ اور رسول سے محبت، وہ خاموش رہے. اور پھر دوبارہ کہا کہ تم نہیں جانتے کہ مجھے اللہ اور رسول سے محبت، پھر بھی خاموش رہے. اور تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا تو صرف اتنا کہا کہ اللہ کو معلوم، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے سے منع کر دیا رہا، ہم تمہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتے کہ محبت ہے یا نہیں. تو یہ صحابہ کرام تھے کہ کیا تو اتنی محبت تھی، لیکن جب منع کر دیا گیا کہ اب ان کا بائیکاٹ کرے، بائیکاٹ کر دی. اب ایسے موقع پر دوسرے ملک کے حکمران نے اپنا ایک قاصد بھیجا کہ تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہیں، تم میرے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بڑی عزت سے بٹھائیں گے، ہم تمہارا بڑا اکرام کریں گے، تمہیں بڑے عہدے دیں گے. آج کے دور کا کوئی انسان ہوتا تو فوراً بھاگ جاتا. انہوں نے تو اس پر استغفار پڑی، اور جو قاصد پیغام لایا تھا اس کو پھاڑ کر تندور میں ڈال دیا کہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو میں دوبارہ دیکھوں. اور پھر توبہ استغفار کی اور کہا کہ میرا معاملہ اس حد تک جا پہنچا کہ کافر مجھ میں تباہ کرنے لگے، اور یہ سمجھنے لگے کہ شاید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو دھوکہ دے دوں گا. تو وہ اس پر بھی توبہ استغفار کرتے تھے. ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا بھی فلاں نہیں محبت کر رہا تو کیا ہوا، ہمیں تو فلاں عہدہ مل گیا، وہاں چلے گئے. لیکن چونکہ وہ اللہ اور رسول سے محبت رکھنے والے لوگ تھے، اس لیے ان کی باتوں پر جان بھی دیتے تھے. اور پھر بعد میں اللہ رب العزت نے جب دن پورے ہو گئے اور پتہ چل گیا کہ بھئی یہ اللہ کو تو پہلے سے معلوم تھا، لیکن لوگوں کے سامنے اصل میں دکھانا چاہتے تھے کہ یہ ایمان میں کس درجے کمال رکھتے ہیں، کتنے کامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے توبہ ان کی قبول فرما لی. اور پھر جو صحابہ کرام بات نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے بڑھ کر ان کو مبارکباد دیتے تھے کہ مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں بھول نہیں سکتا طلحہ کا اس احسان کو، حضرت طلحہ کے، کہ جب انہوں نے سب سے پہلے بڑھ کر مجھے مبارکباد دی تھی کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری جو ہے توبہ قبول فرما لی. تو وہی صحابہ تھے جو بات نہیں کرتے تھے، لیکن جب اب پتہ چل گیا کہ معافی مل گئی، اب ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے انہیں مبارکباد پیش کرتے تھے، اور چاہتے تھے کہ سب سے پہلے مبارکباد میں پہنچا دوں. چنانچہ بہت سے صحابہ کرام نکلے اس لیے کہ ہم جا کے ہم مبارکباد پیش کریں، لیکن ایک صحابی غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے، انہوں نے وہیں سے آواز دی اور اللہ نے ان کی آواز کو ان تک پہنچا بھی دیا، تو جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہی ان کو ہبا کر دیے، دے دیے خوشی میں. تو یہ حضرات وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر اپنی جانیں قربان کر دی، ان کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری، اور اس دنیا کو انہوں نے، اب کتنا بڑا عہدہ وہ دینے والا تھا بادشاہ، لیکن خاک میں ڈال دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ عہدہ. ہوتا اصل میں ان کی نظر میں آخرت اصل چیز تھی، ہماری نظر میں اصل دنیا ہے. آج صبح سے لے کر شام تک دیکھ لو ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر آدمی اس میں ہے کہ بھئی میں اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ حاصل کر لوں، زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لوں، اس کے لیے جو بھی طریقے میں اختیار کر لوں کروں. لیکن آخرت کی کس کو فکر ہے؟ کتنے ایسے ہیں جو آخرت کی خاطر دنیا کو ٹھکرا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے یہ دار الامتحان، دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں سے کامیاب وہی ہوں گے جو اللہ اور رسول کے احکام کی پابندی کریں گے. اللہ نے مال دیا، اس پر بھی شکر ادا کریں، اور اگر دیا ہے تو اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت ابو ذر غفاری ہی کو فرمایا کہ اگر یہ بہت پہاڑ سونا بنا کر مجھے دے دیا جائے تو میں دو دن بھی اپنے پاس رکھنا اسے گوارا نہ کروں، یعنی دو دن میں چاہوں گا کہ میں اتنا اور اتنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالوں، مٹھی بھر بھر کے اس کو دے دوں، اس کو دے دوں، اس کو دے دوں، اور اپنے پاس کچھ بھی نہ چھوڑوں، الا یہ کہ کچھ قرضہ اگر مجھ پر ہو تو اس کے لیے بچا لوں میں تاکہ قرضہ ادا کر دوں، لیکن اپنے پاس دو دن بھی میں نہیں رکھنا چاہتا. تو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقارت اور دنیا کا ہیچ ہونا وہ ہمیں سکھلایا ہے کہ دنیا کو ہیچ سمجھو، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہاں کا عہدہ کوئی عہدہ نہیں، یہاں کا مال کچھ مال نہیں، یہ ایک دن ختم ہو جانے والی چیز. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے اور یہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہوگا، سب سے زیادہ عیش میں ہوگا، سب سے زیادہ نعمتوں میں ہوگا، یعنی دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہوگی جو اس شخص کو حاصل نہ ہو. اور اسے بلا کر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ایک چکر ذرا دوزخ کا لگوا دو، اور جب وہ واپس آئے گا پوچھیں گے ہاں میرے بندے دنیا میں کیسی گزری، تو قسم کھا لے گا کہ اللہ میں نے دنیا میں کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں، کوئی عیش دیکھا ہی نہیں، کوئی راحت دیکھی ہی نہیں، عیش کیا ہوتا ہے اسے میں جانتا ہی نہیں. تو دوزخ کی ایک جھلک ساری دنیا کی نعمتوں کو ختم کر دے گی، چاہے کتنی ہی زیادہ کوئی نعمتوں میں ہو، لیکن وہ بھولا وہ جہنم کا جو ایک جھلک ہوگی وہ سب کچھ فراموش کر دے گی، بھول جائے گا انسان یہاں کے راحتوں کو اور عیش کو. اور جنت اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ جب اس کی جھلک ایک ایسے شخص کو دکھلائی جائے گی کہ جس نے دنیا میں بڑی مشقتوں کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، کوئی نعمت دنیا کی ظاہری اس کو حاصل نہ ہوگی، اور تکلیف دہ زندگی گزار کر دنیا سے گیا ہوگا، لیکن ایک چکر جب اسے لگوائیں گے دوزخ جنت کا اور اس سے پوچھیں گے تو کہے گا کہ اللہ میں نے کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، میں تو راحتوں میں رہا، کیونکہ اس کو اس سے زیادہ راحتیں مل گئیں، اس نے دیکھ لی جب وہاں کی راحتیں اور نعمتیں دیکھ لی تو یہاں کی تکلیف تکلیف ہی نہیں محسوس ہوگی. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے میرے عزیز بھائیو کہ اس دنیا کو ہم نے آج اپنے دل و دماغ میں بسا لیا ہے، اس کی خاطر ہم ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ فلاں کی نظر میں بڑا بن جاؤں، فلاں کی نظروں سے فلاں گر جائے. چونکہ بغض کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، ایک آدمی کسی سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو جو عہدہ حاصل ہے تو دوسرے کے سامنے وہ ایسی بات کرتا ہے تاکہ اس کے وقت کم ہو جائے. لیکن یہ خالصتاً دنیاوی اغراض ہیں، رذائل ہیں، جن سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنی آخرت کی توجہ کرنا چاہیے، ہمیں متوجہ ہونا چاہیے آخرت کی طرف، یہی اصل چیز ہے، ورنہ دنیا تو ایک دن ختم ہونے والی ہے. جیسا کہ شروع میں بتلایا گیا کہ قبر میں صرف اعمال ساتھ جائیں گے، اگر اعمال اچھے ہیں تو بس پھر تو جنت انشاءاللہ حد نظر تک وسیع ہو جائے گی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نم کا نومت العروس، تو ایسے سو جائے جیسے دلہن سوتی، یعنی کوئی تکلیف نہیں، دلہن کے لیے اہتمام ہوتا ہے عمدہ سے عمدہ بستر کا اور عمدہ سے عمدہ ماحول کا. تو اسی طریقے سے جس طرح ایک دلہن کو ایک ماحول میسر ہوتا ہے، تو قبر کے اندر اگر اعمال اچھے ہوں گے تو ایسے شخص کے لیے کہا جائے گا کہ تم ایسے سو جاؤ جب تک کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ، کہ جس طرح ایک دلہن سوتی ہے آرام سے، یہ بے فکری کے ساتھ، کوئی فکر اسے نہیں ہوتی. اور فرمایا کہ اسے کو نہیں اٹھاتا مگر وہی جو شخص اس سے زیادہ محبت رکھے، یعنی وہی اس کو اٹھاتا بھی ہے، تو اب تمہیں اور کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. یہ اس شخص کا حال بیان کیا کہ جو دنیا میں اچھے اعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر دنیا کی بے ثباتی کا بھی ذکر فرمایا اور اس کا بے حقیقت ہونا بھی ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی تھوڑی سی بھی حیثیت ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اگر کوئی حیثیت ہوتی، تو اللہ جو ہے کافروں کو دنیا نہ دیتا. چونکہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہے ہی نہیں، اس لیے کافروں کو جی بھر کے دیے، اور مومنوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اس کو کوئی اہمیت نہ دیں، یہاں سے گزر کر ایک اور دنیا میں ہم نے جانا ہے، بس وہاں کی تیاری کریں. یہاں اگر مل جائے، اللہ سے یہ نہیں کہ ہم اپنے لیے تکلیفیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کا عطا فرما دیں شکر ادا کریں، لیکن اگر نہیں ہے تو یہ نہیں کہ اللہ کی ناشکری شروع کر دیں، رونا پیٹنا شروع کر دیں، اس کے بعد آدمی چوری اور ڈاکے ڈالنے کے پروگرام بنانا شروع کر دے. یہ سب کچھ صحیح، اللہ نے دی ہے اس کا شکر ادا کرو اور صحیح مقامات پر اس کو خرچ کرو، تاکہ اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے اس کی نکاسی بھی صحیح طور پر ہو سکے. اور یہ تجربے سے بات واضح ہے کہ آدمی جب خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور مزید عطا بھی فرما دیتے ہیں. لیکن ایک آدمی اگر خرچ نہ کرے, ضرورت کی جگہوں پر بھی خرچ نہ کرے, فضول خرچی میں مت خرچ کرو, لیکن جو جائز جگہ ہیں, اپنی اولاد ہیں, اپنے بچے ہیں, اپنے عزیز و اقارب ہیں, رشتہ دار ہیں, پڑوس ہے, دائیں بائیں ہیں, جہاں بھی ضرورت ہو وہاں پر اس ضرورت کے مطابق اس مال کو خرچ کرنا یا اس کا حق ادا کرنا ہے. لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں بھی ہم ہاتھ کھینچ کے بیٹھ جائیں تو پھر یہ بخل کے دائرے میں آ جاتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ سالانہ جو طے ہو چکا تھا وہ بھیجا کرتے تھے تو ایک بہت بڑی رقم ہوتی تھی, اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ اپنے پاس رکھتے نہیں تھے, ادھر آیا ادھر خرچ کر دیا. تو حضرت امیر معاویہ نے انہیں لکھ کر بھیجا کہ لا خیر فی الاسراف, بھائی اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے. تو حضرت حسن نے جواب میں لکھا کہ لا اسراف فی الخیر, خیر میں کوئی اسراف نہیں. انہوں نے لکھا تھا کہ اسراف میں خیر نہیں, انہوں نے فرمایا خیر میں اسراف نہیں. تو کیا عمدہ جواب دیا کہ میں جو خرچ کرتا ہوں تو میں تو خیر کے کاموں میں کر رہا ہوں, جب خیر کے کاموں میں کر رہا ہوں تو یہ اسراف میں داخل نہیں ہے, لہذا اعتراض ختم. تو بات یہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ تھا, اپنی اہلیہ اپنی بیویوں کو ایک سال کا نفقہ آپ دے دیا کرتے تھے. اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی ایک سال تک کی ضروریات جمع کر سکتا ہے, ممانعت نہیں ہے. لیکن ان کا مزاج بھی یہ تھا کہ زہد کا مزاج تھا, جو آتا تھا وہ خرچ کر دیا کرتے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی واقعات اس طرح کے آپ نے سنے ہوں گے کہ جب کوئی مہمان آ گیا آپ نے ایک بیوی کے گھر, پھر دوسری کے, پھر تیسری کے, یعنی سب کے گھر جو ہے وہ آدمی بھجوائے کہ کچھ کھانے کو ہے تو بھجواؤ, کہا پانی کے سوا کچھ نہیں. حالانکہ ایک سال کا آپ نفقہ دے دیا کرتے تھے لیکن وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتی تھی, وہ آگے خرچ کر دیا کرتی تھی. تو ان کے مزاج ایسے بن گئے تھے, انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اصل آخرت, دنیا کوئی چیز نہیں. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے صحیح ہے, یعنی اس طرح سے کہ بالکل کچھ نہ رکھیں, کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہو, جن کے ذہن مستقل بنے ہوئے ہوں کہ اگر خدا نہ کرے تکلیف آ جائے تو اس کو برداشت کر لیں. چنانچہ صحابہ اکرام نے کئی دن فاقوں سے گزارے, اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں تو ایک دن کا فاقہ آ جائے تو مشکل ہو جائے گی. اس لیے ہم اللہ سے طلب نہ کریں, لیکن یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ اگر ذہن بنا ہوا ہو, اگر خدا نہ کرے ایسی تکلیف آ جائے تو برداشت کرو, اللہ کے لیے برداشت کرو. بہرحال یہ دنیا عارضی جگہ ہے, ہم نے اس دنیا کے اندر رہ کر اس میں مگن نہ ہو جاؤ, اللہ آخرت سے غافل نہ ہو جاؤ, بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا دھیان رکھو. اس طرح جیسے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ فرمایا کہ دنیا ایک خوبصورت جزیرہ ہے, دنیا ایک خوبصورت جزیرہ ہے. اس کو یوں سمجھ لو کہ ایک جہاز, پانی کا جہاز ہے, پانی کی کشتی ہے بہت بڑی, وہ کہیں جا رہی, ایک جزیرے پر جا کر وہ جہاز لگا. جہاز کا جو کپتان تھا اس نے اعلان کیا کہ ہم دو چار گھنٹے پانچ گھنٹے یہاں رکیں گے, جس نے نیچے اتر کر ذرا سیر تفریح کرنی ہو تو کر لے. اب لوگ سب اتر گئے, سیر تفریح میں مشغول ہو گئے. فرمایا لوگوں کی تین قسمیں ہو گئیں. وہاں جب اترے انہوں نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت فضا ہے, سرسبز سبزہ ہے, فروٹ اور باغات ہیں, پانی پینے کو ہے, یعنی بڑی نعمتیں ہیں, چشمے ہیں. تو بعض لوگ تو اس کی سیر میں ایسے گم ہو گئے, انہوں نے کہا کہ بھئی رہنے کی جگہ تو یہی ہے بس. اور بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی جہاز کا جانے کا وقت ہو گیا, سیر تفریح تو بہت ہو گئی, اب جلدی سے چلو, یہ تو ہم راستے میں چند لمحوں کے لیے رکے ہوئے ہیں, چند گھنٹوں کے لیے رکے ہوئے ہیں, اصل منزل تو ہماری آگے ہے, لہذا وہ جلدی سے جہاز میں جا کے چڑھ گئے, اور جو اچھی اچھی جگہ تھی وہ جا کر وہاں پر بیٹھ گئے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے تاخیر کی, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ میاں چلو جہاز کہیں نکل نہ جائے, وہ جلدی وہ بھی جا کے چڑھ گئے, لیکن ان کے حصے میں وہ دوسری جگہ آئیں جو بہتر نہیں تھی, لیکن بہرحال پھر بھی جہاز میں وہ چڑھ گئے. اور تیسری قسم کے وہ لوگ تھے جو غافل ہو گئے جہاز سے اور کہا کہ بس یہی سب کچھ ہے, اس جزیرے میں سب کچھ ہے ہمارے لیے. جہاز چلا گیا, اب جب تک دن رہا اس وقت تک تو انہیں بہت مزہ آیا, لیکن جب رات سر پر آ گئی اور اندھیرا چھا گیا تو ایک طرف سمندر کا شور اور دوسری طرف سناٹا, بالکل اندھیرا, گپ اندھیرا. اب انہیں ڈر اور خوف نے آ گھیرا, اب کہیں یہ خوف کہ ایسا نہ ہو کوئی جانور کہیں سے نکل آئے, کہیں ایسا کہ کوئی سانپ اور بچھو درختوں میں سے نہ نکل آئے. اب انہیں ڈر محسوس ہوا, اب ان کو فکر ہوئی کہ کاش ہم جہاد میں چلے جاتے. تو بھائی جس طریقے سے ان لوگوں کو لوگ احمق کہیں گے کہ میاں تھوڑی سی عیش و آرام کو دیکھ کر انہوں نے سارے ہمیشہ کے آرام کو چھوڑ دیا, جہاز کو بھول گئے. فرمایا اسی طریقے سے اس دنیا کا بھی معاملہ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا چند گھنٹوں کے لیے کہ یہاں کہ تم یہاں دار الامتحان ہے چلے جاؤ, لیکن واپس آؤ گے تو تمہارے لیے نعمتیں تیار. اب آدمی یہیں کا بندہ بن کر رہ گیا اور یہیں پر وہ اس کا دل ایسا لگ گیا کہ اب واپس جانے کو دل نہیں چاہتا. تو اس آدمی جس طرح ان جزیرے والوں کو لوگ بیوقوف کہیں گے, اسی طریقے سے اس دنیا سے دل لگانے والے کو لوگ بیوقوف کہیں گے. تو جزیرے میں گھومو پھرو لیکن جہاز کو اپنی نظروں سے گم نہ ہونے دو, ذہن سے نکلنے نہ دو. اور یہ یاد رکھو کہ جہاز کسی وقت بھی جا سکتا ہے, اس لیے جلد از جلد واپسی کا راستہ اختیار کرو. تو اس دنیا سے بھائی ایسا دل لگانا کہ ہم اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے کسی طور پر جائز نہیں. یاد رکھو کہ آدمی کو سکھ اور چین وہی ملتا ہے جہاں اپنا گھر ہو. دوسرے کے گھر میں آدمی چلا جائے, چاہے کسی کے محل میں ہی داخل ہو جاؤ, لیکن سکون نہیں ملے گا. اپنی جھونپڑی میں جا کے سکون ملے گا, کیونکہ وہاں اس کو اقتدار کامل حاصل ہوگا, جو چاہے گا کرے گا. دوسرے کے گھر میں اپنی مرضی سے آدمی ہل نہیں سکتا. بعض اوقات اپنی ضروریات کو دبانا پڑتا ہے, اپنی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے, اصل گھر وہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جو گھر ہمارے پاس ہے چھن جائے گا, جو مال ہے وہ کسی اور کا ہو جائے گا, اولاد ہے بچے ہیں یہ بھی ہمارے نہ رہیں گے, چھوڑ کے آ جائیں گے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اقتدار کامل ہمیں اس دنیا میں حاصل نہیں ہے. اقتدار کامل تو وہاں حاصل ہوگا کہ جہاں ذرا بھی خواہش دل میں پیدا ہوئی اللہ نے اس خواہش کو فوراً پورا کر دیا, اور اس کا نام جنت, جہاں پر کوئی حسرت پامال نہیں ہوگی, جہاں پر کوئی خواہش ناکام نہیں ہوگی, جہاں کوئی تمنا ایسے نہیں جو پوری نہ ہو جائے. ہر تمنا پوری ہوگی, لیکن دنیا کے اندر ہر تمنا کا پورا ہونا ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ اگر کر دیں اور صحیح تمنا ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن نہ ہو تو یہ ضروری نہیں کہ پوری ہو. بہت ساری خواہشیں ایسی ہیں کہ جس پر آدمی جو ہے وہ حسرت آہ بھر کر رہ جاتا ہے لیکن پوری نہیں ہوتی. تو اس لیے میرے عزیز بھائی اپنی آخرت کی طرف ہمیں دل لگانا چاہیے. آخرت سے کبھی غفلت اختیار نہ کرو. اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس طرح سے رہو کہ ہمارے ہاتھ پاؤں گیلے نہ ہو. درمیان قار دریا تخت بندم کر دئی, بازمی گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش. یعنی تختے پر ہاتھ پاؤں باندھ کر چھوڑ دیا کسی کو سمندر میں, اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ خبردار ہاتھ پاؤں گیلے نہ ہو. سمجھ میں آئی؟ تو دنیا میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو دنیا میں دل مت لگانا, دنیا سے دل, دنیا تمہارے دل میں نہ ہو, ارد گرد ہو. اپنی ضروریات دنیا میں پوری رہ کر پوری ہوں گی, لیکن دنیا کو دل میں مت بساؤ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غالباً احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استاد اور یہ شاگرد ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب فراوانی عطا فرما دی تو دل میں سوچا کہ استاد کہ ہم نے غربت کا زمانہ بھی دیکھا تھا, اب یہ مالداری کا زمانہ اس میں بھی دیکھیں کہ کیا ان کے ٹھاٹ باٹ ہیں. تو ٹھاٹ تو بہت تھے, اللہ رب العزت نے بہت عطا فرمایا. تو آزمانے کے لیے فرمایا کہ یہ جو کچھ آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے, آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اس کی محبت میرے دل میں نہیں ہے تو مجھے دے دیں. فرمایا کہ تمہارا ہوا سب کچھ لے لو. کہا کہ ایسے نہیں, لکھ کے دیجئے, کل کو آپ کی اولاد دعویٰ کر بیٹھے گی. پھر آپ نے لکھ کے بھی دے دی. تو بہرحال یہ علامت تھی اس بات کی کہ دنیا دل میں نہیں تھی. فرمایا کہ بھائی جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے, اس لیے اگر تم لینا چاہو تم لے جاؤ. ان کے یہ دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی. اصل بات یہی ہے کہ آدمی دنیا سے فائدہ ضرور اٹھائے, لیکن اس کی محبت دل میں ایسی نہ رکھے کہ اس کے بغیر انسان کی جان نکل جائے. تو بس اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم سامنے رکھیں. قرآن مجید میں جگہ جگہ دیکھیے, کہیں کہا جاتا ہے کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ, تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. لیکن کب؟ جب یہ مال غلط طریقے پر استعمال ہو، غلط جگہ سے حاصل کیا جائے، اسی طریقے سے اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو، ان کو ہم غلط راستوں پر ڈال دیں اور سبب اس کا ہم بن جائیں، تو بلا شبہ آزمائی سے فتنہ ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت اجر والا ہے. اسی طریقے سے کہیں کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے کہیں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جس جو ایسا ہو گیا یعنی غفلت میں پڑ گیا تو بہت نقصان میں. کہیں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو کہ ہم تمہیں رہنمائی نہ کریں ایسی تجارت کی جو تمہیں عذاب علیم سے نکال دے. اور پھر وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. وہ تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. بے اموالکم وانفسکم، اپنے مال کے ساتھ بھی جان کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو. اور اس کے نتیجے میں کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتی الانہار ومساکن طیبہ فی جنات عدن. اور پھر فرما ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. اگر اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ دنیا سے ہم لے جائیں قبر میں تو یہ کامیابی ہے. خدا نہ کرے اگر ایمان ہمارا سالم نہ رہے، مال و دولت اور یہ سب کچھ ہمیں دنیا میں حاصل رہا لیکن ایمان ہم سلامتی کے ساتھ نہ لے گئے تو سب سے بڑی ناکامی ہے. اور دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہوا لیکن ایمان سلامتی سے لے گئے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو کامیابی وہ ہے جو اللہ کی نظر میں کامیابی ہو. کامیاب انسان وہ جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہو. کامیابی وہ نہیں ہے جو ہماری نظر میں کامیاب. بعض اوقات ہماری نظر میں ہم دیکھتے ہیں فلاں شخص بڑا کامیاب لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا، اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ مبغوض شخص کوئی نہیں ہوتا. اس لیے کامیاب وہ ہے جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہے. اس لیے اللہ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا کی بھی کامیابی عطا فرما، آخرت کی بھی کامیابی عطا فرما، یہاں کے اعتبار سے بھی ہمیں ناکام نہ فرما اور آخرت کے اعتبار سے بھی ناکام نہ فرما. بہرحال غفلت کی زندگی کو چھوڑنا چاہیے اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بنائیے، اور بنائی بھی اسی طرح سے جائے گی کہ دنیا میں رہ کر ہم اپنی آخرت کو بنائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پہلے بھی عرض کیا کہ ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں کچھ وقت کے لیے، ہمیں لوٹ کر واپس جانا ہے. یہاں رہنا کسی کو نہیں ہے، جتنے آئے ہیں وہ واپس جائیں گے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ، جب انسان نیک عمل کرنے والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ خطاب ہوتا ہے اس کی روح کو، اے نفس مطمئن ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ. لوٹنا تب ہوتا ہے جب پہلے آنا بھی ہو. اگر ہم آئیں گے نہیں تو لوٹیں گے کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں سے آئے ہیں اور ہمیں واپس بھی جانا ہے، تو ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ. لیکن کس حال میں؟ راضی اتم مرضی، اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی اور تم انشاءاللہ اللہ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ نفس مطمئنہ تبھی ہوگا کہ جب ہم نفس امارہ کو شکست دیں گے. وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، اس لیے کہ جس شخص کے، ہر آدمی کے پاس نفس ہے، اور نفس امارہ تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے. لیکن آدمی اللہ تعالی سے ہدایت طلب کرے، نفس امارہ کے خلاف چلے اور نفس لوامہ بنے، اور نفس لوامہ کے بعد پھر نفس مطمئنہ کا درجہ آتا ہے. کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالی ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اور جو خطاب اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کو فرمایا ہے، اپنے فضل و کرم سے مرتے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق بنا دے بغیر کسی استحقاق کے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں ان سے بھی ہماری حفاظت فرما، آئندہ آنے والے زمانوں کے فتنوں سے بھی ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے دوست احباب کو، سب کو اللہ محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما، ہماری اولاد کی مدد فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کی مدد فرما، دین پر چلنے میں اللہ آپ فضل و کرم سے آپ ہماری مدد فرمائیے، پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ بڑی کوتاہیاں ہیں ہم میں، اے اللہ بہت کوتاہیاں ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجئے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں انہیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا، دین متین پر پورے طور پر عمل کی توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھر والوں کا ہمارا معین اور مددگار بنا دے، جو دین پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ مشکلات کو حل فرما دے، مصیبتوں کو دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ نیک صالح حکمران عطا فرما، یا اللہ نیک صالح حکمران عطا فرما. اے اللہ جو تیرے نظام کو نافذ کرنے والے ہوں ایسے حکمران عطا فرما، ہمیں ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ کفار کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہدایت نصیب فرما، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو اے اللہ انہیں ذلیل و خوار فرما، اور اے اللہ انہیں تباہ و برباد فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے جب تک زندہ رہے ہم عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.